اس کے بعد آیت 23 میں محرمات کا بیان ہے. محرمات قرآن میں جو بیان ہوئی ہے وہ یہاں پر یاد رکھیں کہ 7 نسب سے 7 رضات سے. محرم حرام کی ہوئی چیز, محرمات وہ عورتیں جو حرام کی گئی ہیں کس کام کو, نکاح کرنے کو. 7 نسب سے 7 رضات سے 4 سسرالی, سسرال کی وجہ سے. حدیث میں پھپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی, وہ بھی محرمات ہیں. کچھ عورتوں کو محرمات کیوں کہا گیا, کچھ عورتوں سے نکاح حرام کیوں قرار دیا گیا, تاکہ بہت قریبی رشتوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ شہوانی نہ ہو. اب دیکھیں کہ انسان کے اندر جیسے کھانے کی بھوک ہے نا, ایسی شہوت کی بھوک بھی ہے. اگر انسان اپنی کھانے کی بھوک کو کنٹرول نہیں کرتا, صاف چیز نہیں کھاتا, حلال نہیں کھاتا, جائز نہیں کھاتا, تو کیا ہوگا, وہ کئی خرابیوں اور بیماریوں کا شکار ہوگا. اسی طرح اگر انسان اپنی اس بھوک کو مٹانے کے لیے بھی جائز اور حلال طریقہ اختیار نہیں کرتا اور کنٹرول نہیں کرتا, تو بہت سی خرابیاں لاحق ہوتی. آپ خود سوچیں کہ اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے بہن اور بھائی کے درمیان نکاح جائز ہوتا, تو بچوں کے جوان ہوتے ہی ماں باپ کے لیے کیسی کیسی مشکلات ہیں کہ ہر وقت ایک خاص خرابی کا ماحول ہی رہتا. پر میں تو قریب کے رشتوں میں جو حرمت کا رشتہ قائم کر دیا گیا, اس سے ذہنیت بدل دی گئی اور انسان کو ایک پیسفل انوائرنمنٹ میں کام کا موقع دیا گیا. کیونکہ کسی بھی ایسے انوائرنمنٹ میں مستقل طور پر رہنا جو شہوانی ہو, انسان کی ورکنگ پاور کو کم کر دیتا ہے, انسان کی کریٹیویٹی کو ختم کر دیتا ہے. کیونکہ سارا وقت توجہ عورتوں کی مردوں کی طرف, مردوں کی عورتوں کی طرف. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر آپ کے سامنے کھانا پڑا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں بتائیں گے؟ آپ پڑھ رہے ہیں, پاس کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, تو آپ عموماً کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھوک نہیں, کوئی ضرورت نہیں, کچھ نہیں, اٹھایا اور کھا لیا, راہ چلتے دیکھا کھا لیا. کیوں کیوں کھایا آپ نے؟ اس لیے کہ وہ رکھا ہوا تھا کھانے کو, کھا لیا. لیکن اگر آپ کا کھانا ایک خاص جگہ پر بند اور سامنے نہیں, تو بعض اوقات بھوک ہو بھی تو آپ کہتے ہیں اچھا پھر جب وقت ملے گا کھا لیں گے. اچھا کون اب فریج سے نکال کے گرم کرے اور کھائے, چلو چھوڑو ایسے ہی سو جاتے ہیں. تو جب ایک چیز بند ہوتی ہے, کنٹرولڈ ہوتی ہے, تو اس تک پہنچنے میں ایک وقت لگتا ہے اور اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے. ایک چیز جو ہر وقت سامنے ہے, کتنا کنٹرول کریں گے اس پر آپ؟ تو اسلام نے جو حرمت کے رشتے رکھے, تو کیا انسان کی شہوت کو کنٹرول میں رکھا, حرام کر دیا کہ بس ٹھیک ہے, اور اس کو ایک دائرے میں مقید کیا. اب دیکھیں کہ اگر یہ رشتے حرام نہ ہوتے, یہ عورتیں حرام نہ ہوتی مردوں پر, اور اس معاشرے میں جہاں یہ حرام سمجھی نہیں جاتی, انسسٹ کی بات آپ نے سنی ہوگی کہ باپ اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ, بھائی اپنی ہی بہنوں کے ساتھ, قریب کے رشتے اپنی ہی عورتوں کے ساتھ جو بدسلوکی کرتے ہیں, اور یہ چیز اب صرف مغرب میں نہیں, ہمارے ہاں بھی ڈھکی چھپی کئی جگہوں پہ موجود ہے کہ یہ حرمتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. ایک دفعہ ایک بچی لائی گئی میرے پاس جو نفسیاتی طور پر اتنی کچلی ہوئی تھی کہ بالکل اب نارمل نظر آتی تھی. پتا چلا کہ کیا مسئلہ ہے, ماں فوت ہو گئی اور وہ اپنے باپ کے ظلم کا نشانہ بنتی رہی. آخر کسی رشتے دار سے پتا چلا اور اس کو وہاں سے, اس ظلم سے نکالا گیا. تو یہ اللہ کا ایک خاص کرم ہے, رحم ہے, کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت دی اور نہ صرف نماز روزہ سکھایا بلکہ پرامن طریقے سے گھروں کے اندر بھی رہنے کا موقع دیا اور یہ حرمت والے رشتے قائم کیے کہ رشتے ہوں لیکن محرم ہوں. کہ کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے، کوئی باپ اپنی جوان بیٹی کو، کوئی بھائی جوان بہن کو، ورنہ عورتوں کا رہنا دوبھر ہو جاتا، جیسے کئی معاشروں میں دوبھر ہے. حرمت علیکم امہاتکم، کہ نکاح شادی انسان کی ایک فطری ضرورت ہے. دیگر مذاہب کے برعکس جہاں پر شادی کرنا شاید دنیا داری ہے، اسلام میں شادی ایک عبادت ہے. نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. آج دنیا میں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں. ایک انتہا کیا ہے کہ شادی کی ہی نہ جائے، جیسا کہ عیسائی رہبانیت میں ہے، ان کے ہاں شادی نہ کرنا عبادت ہے، تقوی کی علامت ہے، زیادہ پرہیزگاری ہے. ایک دوسری انتہا کہ جس سے چاہو جنسی تعلق قائم کر لو، اس میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، کوئی قید نہیں، جس طرح چاہو اپنی خواہش پوری کرو. ان دو ایکسٹریمز کے درمیان اسلام نے نہ تو شادی نہ کرنے کو عبادت کہا، بلکہ شادی کرنا عبادت قرار پایا، اور دوسری طرف نہ ہی کھلی چھوٹ دی کہ جس سے چاہو تم آزادی سے اپنی خواہش پوری کر لو، کیونکہ یہ دونوں انتہائیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، ان نیچرل ہیں، اس سے کئی قسم کی کمپلیکیشنز سامنے آتی ہیں. جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ نکاح کرو اور اس کی لمٹس مقرر کر دی گئی. سورۃ النساء کے شروع میں 4 تک شادی کرنے کی اجازت کی بات ہوئی، پھر اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس کس عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا یا نکاح کرنا حرام ہے. اور اس میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 7 رشتے نسب کے ہیں، جس میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجی، بھانجی آ جاتی ہیں. 7 رضات کے ہیں، یعنی دودھ شریک مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں. پھر 4 سسرالی، نمبر 1 ساس، نمبر 2 ربائب، ربیبہ کی جمع، گیلر، پچھلگ. اب کچھ بھی نہ سمجھے تو میں کیا کروں، نہ عربی لفظ سمجھا آپ نے، نہ اردو سمجھا، نہ پنجابی سمجھا، انگریزی مجھے نہیں آتا، اور شاید انگریزی میں ہے بھی نہیں یہ کوئی. 4 سسرال کے رشتے سے حرام ہیں عورتیں. 1 ساس، یعنی ساس سے شادی نہیں ہو سکتی. 1 ربیبہ، ربیبہ وہ لڑکی ہوتی ہے جو اپنی بیوی کی بیٹی ہو مگر دوسرے شوہر سے، پچھلے شوہر سے. اسی طرح بہو، بہو ڈاٹر ان لا. اور 2 سگی بہنوں کو جمع کرنا، یعنی بیوی کی بہن. اس کے علاوہ باپ کی بیوی سے نکاح حرام ہے، جیسے کہ پیچھے والی آیت میں آپ نے پڑھا، باپ کی بیوی، پھر عدت والی عورت، عدت والی یعنی ایک عورت کو کسی نے طلاق دی لیکن ابھی وہ عدت میں ہے، خواہ طلاق بائن ہے لیکن عدت نہیں پوری ہوئی، اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی. اسی طرح چار بیویوں سے زائد پانچویں عورت، یہ بھی حرام ہوگی. پھر لعان کے بعد، لعان پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے لیکن چار گواہ نہ لا سکے تو پھر معاملہ جب عدالت میں جائے تو چار قسمیں کھا کر اپنی بات سچی کرے اور پانچویں مرتبہ کہے کہ لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. اور عورت اپنے سے الزام ہٹا سکتی ہے اگر چار بار وہ قسم کھائے اور پانچویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر لعنت. تو یہ قسمیں کھانے کے بعد، یعنی لعنت ہے نا ایک طرح سے ایک دوسرے پر، قسمیں کھانے کے بعد دونوں میں نکاح ختم کرا دیا جائے گا. اب یہ عورت جو لعان کے بعد الگ ہوئی، اس سے تا قیامت دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی. اسی طرح طلاق بائنہ کے بعد، جب تک کہ وہ عورت دوسری شادی کے بعد بیوہ یا مطلقہ نہ ہو، ایسے ہی خلا کے بعد. پھر حدیث سے پھپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا گیا. تو یہ ہے محرمات کی کچھ تفصیل کہ کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، حرام کر دی گئیں. یعنی شادی کرنا عبادت ہے کب؟ جب ان عورتوں سے نہ کی جائے جو حرام ہے. اگر شادی ہو رہی ہے لیکن محرمات میں سے کسی سے ہو رہی ہے تو یہ شادی حرام قرار پائے گی. اس لیے ہر مسلمان کو اس اصول کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ حرام حلال کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے بھول کر لا علمی میں اپنے والد کی بیوی سے، جو اس کی ماں نہیں تھی، یعنی ستیلی ماں کہہ لیں آپ، جس کا ذکر آیت 22 میں ہوا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نساء کے نیچے لکھ لیں ستیلی ماں، کام آسان ہو جائے گا. تو ستیلی ماں سے نکاح کر لیا تو اس پر یہ آیت اتری، شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا. تو انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا تھا، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اسلام میں یہ بات منع ہے. تو اسی طرح باقی بھی لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کون سے رشتے ایسے ہیں کہ جہاں شادی نہیں کی جا سکتی. اب ان کی کچھ تفصیل ہم پڑھیں گے. حرمت علیکم، حرام کر دی گئیں تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف حرام ہی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا جرم ہے جسے اسلام میں فوجداری جرم کہا گیا. فوجداری جرم معلوم ہے آپ کو؟ جی ہاں، کہ جس پر پولیس دست اندازی کر سکتی ہے. اگر کہیں پتہ چل جائے کہ کسی شخص نے اپنی ماں یا بیٹی یا بہن یا ان رشتوں میں سے کسی سے نکاح کر لیا ہے اور اس کی اگر رپورٹ ہو جائے تو پولیس ایسے جوڑے کو جا کے پکڑ سکتی ہے. یہ قانونی جرم بھی ہے. مسند احمد میں یہ روایات ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو موت اور ضبطی جائیداد کی سزا دی، یعنی ان کی پراپرٹی ضبط کر لی گئی. یعنی بہت بڑا سویر قسم کا کرائم ہے یہ، محرمات سے نکاح یا ایسا کوئی تعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص محرمات میں سے کسی کے ساتھ زنا کرے اسے قتل کر دو. یعنی کوئی اپنی ماں یا بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی فعل کرے تو اسے قتل کر دو. اس میں بھی دراصل عورت کی عزت کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. بہرحال فقہی تفصیلات تو اس وقت ہمارا کنسرن نہیں. یہ احادیث بھی اس لیے بیان کی گئی کہ اس بات کی حرمت کا اور شدت کا اندازہ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی عورت کے اعضائے صنفی پر یعنی پرائیویٹ پارٹس پر نظر ڈالی, اس کی ماں اور بیٹی دونوں اس پر حرام ہیں. حرمت علیکم امہاتکم, حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں. ماں میں سگی ماں, سوتیلی ماں, نانی, دادی اور رضائی ماں, یہ سب شامل ہیں. وبناتکم, اور تمہاری بیٹیاں, سگی, سوتیلی, پوتی, نواسی, یہ سب شامل ہیں بیٹی میں. واخواتکم, تمہاری بہنیں, اسی میں بھانجیاں اور ان کی بیٹیاں بھی شامل ہیں. یعنی بہنوں کے ضمن میں بہن کی بیٹی اور بھانجی کی بیٹی بھی شامل ہے. یعنی اپنی بہن, بہن کی بیٹی, کیا ہوئی, بھانجی, اور بھانجی کی بیٹی بھی. وَأَمَّاتُكُمْ, یہ چیپٹر اس لیے مشکل لگتا ہے کہ ہمیں ویسے بھی رشتوں کی پہچان اب کم ہو رہی ہے, پتہ ہی نہیں, بس خالہ تک پتہ ہے. اور بعض اوقات تو یہ رشتے بھی اجنبی ہو گئے ہیں. وَأَمَّاتُكُمْ, اور پھپھیاں تمہاری. وَخَالَاتُكُمْ, اور خالائیں تمہاری. وَبَنَاتُ الْأَخِ, اور بھائی کی بیٹیاں. اس میں سگے سوتیلے پھر سب آ جائیں گے. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ, بہن کی بیٹیاں, نبھانجیاں. وَأُمَّهَاتُكُمْ, اور مائیں تمہاری. اللاتی, جنہوں نے اردعنکم, دودھ پلایا تم کو. یعنی سگی ماں نہیں, ستیلی ماں نہیں, دودھ پلانے والی ماں. وَأَخَوَاتُكُمْ, اور بہنیں تمہاری. من الرضاعتی, رضاعت سے, دودھ شریک. یعنی جس عورت کا دودھ پیا ہو وہ عورت بھی حرام اور اس کی بیٹیاں بھی حرام. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, اور مائیں تمہاری بیویوں کی. کون ہوئی, ساس. وَرَبَائِبُكُمْ, اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں, اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی. ربائب, ربیبت ان کی جمع ہے, رے بے بے اس کا روٹ ہے. مراد ہے زیر تربیت لڑکیاں, بیوی کے پہلے خاوند سے لڑکی. اسے ربیبہ اس لیے کہا کہ دوسرا شوہر بھی اس کی تربیت کرتا ہے, اسے اپنی بیٹی ہی کی طرح سمجھتا ہے یا سمجھنا چاہیے. اللہ تی, وہ جو فی حجورکم, تمہاری گودوں میں ہے. حجور حجر کی جمع ہے, یا حجر کی, حجر کہتے ہیں گود کو, حفاظت. گود بھی حفاظت کرتی ہے. عموماً چھوٹے بچے گود میں بٹھائے جاتے ہیں, اشارہ ہے اس تعلق کی طرف جو ایک ستیلے باپ کو ایک ستیلی بیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے, کہ وہ بالکل اپنے ہی بچے کی طرح ہو, جیسے اپنے بچے کی انسان گود لے کر تربیت بھی کرتا ہے, حفاظت بھی کرتا ہے, اس سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے. ورنہ تو اتنا بھی کہہ دینا کافی تھا کہ تمہاری ستیلی بیٹیاں, لیکن ایسے الفاظ کا چناؤ کیا گیا جس سے ایک اور میسج دینا بھی مقصود ہے کہ ان کو بھی اپنی ہی بیٹیاں سمجھو. اللاتی فی حجورکم من نسائکم, تمہاری عورتوں میں سے, تمہاری بیویوں میں سے تمہاری بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پائیں. اللاتی, وہ بیویاں, دخل تم بہن, جن سے تم نے دخول کیا, یعنی نکاح بھی ہوا, رخصتی بھی ہوئی, جسمانی تعلق ہوا. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ, پھر اگر تم نے ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہیں کیا, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ایسی عورت کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہو. یعنی ربیبہ سے نکاح کب حرام ہے؟ جب اس کی ماں سے نکاح پلس جسمانی تعلق ہو چکا ہو. اگر ماں سے صرف پیپر پر نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی, اور پھر کبھی اسی کی بیٹی سے نکاح کا موقع آیا, یہ عام حالات میں تو نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھار ایکسپشنل کیسز میں ایسی صورت ہو جاتی ہے. مثلا میرے پاس پچھلے سال ایک کیس آیا صحیح, جس میں شاید ایک عورت سے کسی نے نکاح کیا اور اس سے پہلے کہ رخصتی ہو, معلوم نہیں وہ مر گئی یا کیا ہوا, تو اس کے بعد اسی کی بیٹی جوان تھی, تو وہ گاؤں والوں نے یہ چاہا کہ اسی لڑکی سے یعنی اس آدمی کی شادی کر دی جائے. تو بظاہر یہ چیز انہیں بہت معیوب نظر آئی, لیکن قرآن کی روح سے یہ چیز جائز ہے کہ اگر ایک عورت سے محض زبانی کلامی نکاح ہوا ہے, ابھی رخصتی نہیں ہوئی, جسمانی تعلق نہیں ہوا, خلوت صحیحہ نہیں ہوئی, وہ عورت فوت ہو جاتی ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا کوئی ریزن ہو جاتی ہے, اور پھر کوئی ایسا سبب بنتا ہے کہ اسی کی بیٹی سے شادی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کچھ حالات میں. مثلا بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی کے سر پہ کوئی بھی سرپرست نہیں ہے اور اس کو کوئی اور رشتہ نہیں ملتا مگر اسی آدمی کا رشتہ ہے, تو کوئی حرج نہیں, اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. یہاں پر یہ جو گود کی قید ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وہ بچی جس کو پرورش کیا ہو چھوٹے ہوتے سے یا گود کھلایا ہو وہی حرام ہے. نہیں, اگر گود نہیں کھلایا, مثلا ایک عورت جس کی بیٹیاں بڑی بڑی ہیں, تو بھی ان سے نکاح نہیں ہوگا اگر ان کی ماں سے صحیح طور پر شادی ہو چکی ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ, اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی یعنی بہوئیں, حلائل حلیلہ کی جمع ہے. حلیلہ, ہے لام لام, حل, حل یا حلو سے ہے, اس کا معنی ہے اترنا. تو بیوی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا, حلال کے معنوں میں بھی ہے کہ یعنی جس سے تعلق قائم کرنا حلال ہوا. اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں, الذین من اصلابکم, وہ جو تمہاری پشت سے ہیں یعنی سگے بیٹے, منہ بولے بیٹے نہیں. کیونکہ بعض اوقات اگر کوئی شخص کسی کو اڈاپٹ کر لیتا ہے تو وہ بیٹا بظاہر اگر اسے بیٹا پکارا بھی جائے تو حقیقی بیٹے کی پہچان میں نہیں آتا, اس کے لیے وراثت میں وہ حصہ نہیں جو اصلی بیٹے کا ہے, نسبی بیٹے کا ہے. اور اسی طرح اس کی منکوہا بھی باپ کے لیے حرام نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے بہو کے ساتھ بیٹے کی وضاحت کی کہ کس بیٹے کی بیوی. الذین من اصلابکم, جو تمہاری پشت سے ہیں یعنی سگے بیٹے. اسی طرح بیٹے ہی کی طرح پوتے اور نواسے کی بیوی بھی دادا اور نانا پر حرام ہے. وَأَن, اور یہ کہ تجمعو, تم جمع کرو, بین الاختین, دو بہنوں کے درمیان, یعنی بیوی کے ہوتے ہوئے سالی سے نکاح حرام ہے. بیوی اور سالی کو بیک وقت جمع نہیں کیا جا سکتا جب تک بہن زندہ ہے. اگر بہن فوت ہو گئی تو اس کی پھر بہن سے شادی ہو سکتی ہے. اسی طرح پھپھی اور بھتیجی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی, خالہ اور بھانجی بھی. یہاں یہ بات یاد رہے کہ قرآن پاک میں تو ذکر نہیں کیا گیا, یہ بات ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے. اس سے حدیث کی حجیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی حکم قرآن میں نہیں اور حدیث میں ہے تو وہ بھی اسی طرح ضروری ہے. کیونکہ بعض لوگ ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ کون سا قرآن میں لکھا ہوا ہے, الا ما قد سلف, مگر جو پہلے ہو چکا. یہ بات پھر دوبارہ آ گئی, جو پہلے ہو چکا ان باتوں کو مت کرے دو. یعنی اگر کسی خاندان میں بھول کر ایسی کوئی شادی ہو گئی اور ان کے بچے بھی ہو گئے تو اب پچھلی باتوں کو مت دہراؤ, ان کو تانا مت دو, ان پہ انگلیاں مت اٹھاؤ. جو ہو چکا سو ہو چکا, اب اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا. ان اللہ کان غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے, بخشنے والا مہربان ہے. کن گناہوں کو جو جہالت میں ہو جائیں, لا علمی میں ہو جائیں. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر دور جاہلیت میں ایسا کوئی کام ہو چکا ہو تو اسلام لانے کے بعد ایسی عورت کو طلاق دینا ہوگی. اگر وہ عورت زندہ ہے تو اس کو طلاق دینا ہوگی. یعنی بھول کے ہونے کا مطلب یہ نہیں, بھول چوک ہو گئی لہذا جو چاہو کرو. یہ ایسا ہی کہ جیسے رمضان میں اگر کوئی شخص بھول کر کچھ کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بھول کر کھا چکا, اب کھاتا ہی چلا جاؤں, تو جو چیز جان بوجھ کر وہ کھائے گا وہ اس سے معاف نہیں کی جائے گی اور اس طرح وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.